بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام بھی موجود ہیں۔ آپ جب چاہیں ہماری اس ویب سائٹ کے ذریعے سے آرکائیو کے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری اس ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں. اسی طرح سار ٹی وی کی اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ جب چاہیں تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے نشر کی جائیں گی عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسلام ٹائم نشر ہوگا, اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ شریف. اور سامعین, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس اناؤنس کرتے جائیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے صوبہ ہرمزگان میں آنے والے زلزلے میں 5 افراد جان بحق اور 39 زخمی ہوئے ہیں. پاکستانی فوج نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد عسکری شعبے سمیت تمام میدانوں میں باہمی تعاون کے فروغ کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں. دہلی پولیس نے صحافی محمد زبیر پر کئی نئے الزامات عائد کر دیے ہیں. اقوام متحدہ نے افغانستان میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے, اور مقامی ذرائع نے اسرائیل کے فوجی مرکز میں آگ لگنے کی خبر دی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبہ ہرمزگان میں آنے والے زلزلے میں 5 افراد جان بحق اور 39 زخمی ہوئے. زلزلہ نگاری کے مرکز کے اعلان کے مطابق ہفتے کی صبح جنوبی ایران کے صوبہ ہرمزگان کی بندر لنگے اور بندر خمیر کے اضلاع شدید زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 تھی. اس کے بعد بندر کنگ کے اطراف میں بھی اسی شدت کا ایک زلزلہ ہے, جس کا مرکز زمین کے 28 کلومیٹر نیچے تھا, جبکہ 6.3 کی شدت سے ایک زلزلہ بندر خمیر میں آیا, جس کا مرکز زمین کے 26 کلومیٹر نیچے تھا. سرکاری اعداد و شمار میں مرنے والوں کی تعداد 5 اور زخمیوں کی تعداد 39 بتائی گئی ہے. زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اسے بندر عباس, صوبہ ہرمزگان کے دیگر اضلاع, خلیج فارس کے جزائر, حتیٰ خلیج فارس کے پڑوسی ممالک میں بھی محسوس کیا گیا. ایران کے وزیر صحت بہرام عین اللہی نے متعلقہ حکام کو زخمیوں کی ہر ممکن مدد کی ہدایات جاری کی ہیں. پاکستانی فوج نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد عسکری شعبے سمیت تمام میدانوں میں باہمی تعاون کے فروغ کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستانی فوج نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا کے حالیہ دورہ ایران کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے. اس بیان میں جنرل ندیم رضا اور ایرانی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں ایران و پاکستان اسٹریٹجک مفادات اور علاقائی سلامتی کی صورتحال کے علاوہ سلامتی اور دفاع کے میدان میں باہمی تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا گیا. پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ دونوں ملکوں کے اعلی عہدیداروں نے عسکری تعاون کے فروغ کے لیے انجام پانے والے اقدامات کا بھی جائزہ لیا, اور باہمی تعلقات کی مزید پائیدار بنانے کی ضرورت پر تاکید کی. بیان کے مطابق ایران کے فوجی حکام نے پاکستانی فوج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کی قربانیوں کو سراہا. پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا کا یہ پہلا سرکاری دورہ ایران تھا. گزشتہ برس انہوں نے اسلام آباد میں ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کی قیادت میں جانے والے عسکری وفد کی میزبانی کی تھی. پاکستان میں مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی. رپورٹ کے مطابق جون کے مہینے میں مہنگائی 21.32% تک پہنچ گئی جو گزشتہ 13 برس کی بلند ترین سطح پر ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان میں 2021-22 کے مالی سال میں مہنگائی کی شرح 12.15% تھی. اس رپورٹ کے مطابق رواں سال کے ماہ مئی کے مقابلے میں جون میں مہنگائی کی شرح میں 6.34% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. البتہ بعض چیزوں کی قیمتیں مئی کے مقابلے میں جون میں کم ہوئی ہیں لیکن اکثر ضروری اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں. جن چیزوں کی قیمتیں کم ہوئیں ان میں مرغ کے گوشت کی قیمت 7.83%, گندم کے آٹے کی قیمت 3.76% اور سبزیوں کی قیمت 3.5% کم ہوئی, لیکن آلو 34.4%, انڈے 19.98% اور مسور کی دال 17.62%, سرسوں کا تیل 17.39%, گھی 12.86%, چاول 11.6% مہنگا ہوا ہے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے ادے پور بہیمانہ قتل کے اہم ملزم کے ساتھ روابط کے تعلق سے بھارتیہ جنتا پارٹی سے وضاحت طلب کی ہے. نئی دہلی سے ہندوستان کے سرکاری خبر سائنس ادارے یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ادے پور قتل کیس کے اہم ملزم کے دو بی جے پی لیڈروں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پارٹی قیادت کو وضاحت پیش کرنا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ ایک میڈیا گروپ نے انکشاف کیا ہے کہ ادے پور ہولناک قتل کے اہم ملزم ریاض اتاری کے دو بی جے پی لیڈروں ارشاد چین والا اور محمد طاہر سے تعلقات تھے. انہوں نے کہا کہ ان دونوں لیڈروں کے ساتھ ملزم ریاض اتاری کی تصویریں ظاہر ہو رہی ہیں. پون کھیڑا نے کہا کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ریاض اتاری اکثر راجستھان پی جی پی کے بڑے لیڈر اور ریاست کے سابق وزیر داخلہ گلاب چند کٹاریا کے پروگراموں میں شرکت کرتا رہا ہے. یاد رہے ملزم ریاض اتاری نے چند روز قبل ادے پور میں کنیا لال نامی ایک ہندو درزی کو قتل کر کے اس کی ویڈیو خود ہی وائرل کی تھی. اس کا کہنا تھا کہ اس نے کنیا لال کا سر اس لیے کاٹا ہے کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نوپر شرما کے بیان کی حمایت کی تھی. اس بہیمانہ قتل کی ہندوستانی مسلمانوں کے سبھی مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے سخت مذمت کی. ہندوستانی مسلمانوں کے سبھی طبقات نے ادے پور قتل کے منحرف انتہا پسند کو سخت ترین سزا دیے جانے کا بھی مطالبہ کیا. دہلی پولیس نے صحافی محمد زبیر پر کئی نئے الزامات عائد کر دیے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق دہلی پولیس نے 2018 کے ایک ٹویٹ کے بہانے گرفتار صحافی محمد زبیر پر مجرمانہ سازش اور ثبوت مٹانے کے الزامات بھی عائد کر دی ہیں. رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ کو بتایا ہے کہ مجرمانہ سازش اور ثبوت مٹانے کے الزامات فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کے دفعہ 35 کے ساتھ منسلک کیے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے صحافی محمد زبیر کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے 14 دن کے ریمانڈ کی درخواست کی. یاد رہے کہ دہلی پولیس نے صحافی محمد زبیر کو 2018 میں ایک ٹویٹ میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا ہے. ہندوستان کی حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں نے صحافی محمد زبیر کی گرفتاری کو بی جے پی حکومت کی انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. قابل ذکر ہے کہ دہلی پولیس نے محمد زبیر پر نئے الزامات ایسی حالت میں عائد کیے ہیں کہ اس نے بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرما کو اب تک گرفتار نہیں کیا ہے, جس کے توہین آمیز بیان کی وجہ سے پوری دنیا میں ہندوستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہندوستانی سپریم کورٹ نے بھی نوپور شرما کو اب تک گرفتار نہ کرنے پر جمعے کو دہلی پولیس کی سرزنش کی تھی. ہندوستانی سپریم کورٹ نے نوپور شرما کی ایک درخواست پر سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں دہلی پولیس کی سخت سرزنش کرتے ہوئے استفسار کیا کہ دہلی پولیس نے نوپور شرما کی گرفتاری کے لیے اب تک کیا ہے. اقوام متحدہ نے افغانستان میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں افغانستان میں خواتین کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں مندوبین نے طالبان کے دور حکومت میں افغانستان کی خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی پامالی پر تشویش اور ان کے مستقبل کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا یہ بیان ایسے وقت پہ سامنے آیا جب افغان علماء کا اجلاس جمعرات سے کابل میں جاری ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں غور و خوض کرنا اس اجلاس کے ایجنڈا قرار دیا گیا تھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جمعرات سے اب تک ہونے والی کارروائی میں اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ افغان علماء کے لوہے جرگے میں کسی بھی سرکردہ افغان خاتون کو مدعو نہیں کیا گیا، جس پر اندرون افغانستان کڑی نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر میشل بیشلے نے کہا تھا کہ افغان خواتین طالبان حکام کے ساتھ براہ راست بات چیت کی خواہاں ہیں۔ مقامی ذرائع نے اسرائیل کے فوجی مرکز میں آگ لگنے کی خبر دی ہے۔ نیوز ایجنسی تسنیم نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ یہ آگ شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقے رام کے قریب واقع ایک اسرائیلی چھاؤنی میں لگی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صبح لگنے والی آگ پر تعداد میں تحریر قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں مقامی ذرائع نے فوری طور پر کچھ نہیں بتایا۔ اسرائیل کی مختلف تنصیبات میں آگ لگنے کے واقعات تواتر کے ساتھ پیش آتے رہے، تاہم ان کی وجوہات واضح نہیں ہو سکیں۔ آگ لگنے کے ملتے جلتے واقعات نے سیونی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے اور مقبوضہ علاقوں میں بدامنی کا احساس دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے غاصب سنی حکومت کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے شہید ابو سمدانہ کی یاد میں منعقد ایک پروگرام میں کہا کہ ملت فلسطین کھوکھلے وعدوں پر اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگی۔ جون 2006 میں جنوبی غزہ پٹی کے سرحدی علاقے رفح پر سنی حکومت کے فوجی ہیلی کاپٹروں کے حملے میں فلسطینی استحکامت کے ایک اہم کمانڈر جمال ابو سمہدانہ شہید ہو گئے تھے۔ النخالہ نے مزید کہا کہ ملت فلسطین اور اس کی استحکامت دشمن کو اپنی تاریخ مسخ کرنے اور اپنے ملک سے عبور کرنے کے لیے پل کا کام نہیں کرے گی، اور اسی بنا پر مجاہدین جدوجہد کے راستے پر گامزن ہیں اور اپنی جان فلسطین اور بیت المقدس پر قربان کر رہے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے امریکہ اور عاصموں کے ساتھ سازشی عرب حکام کے ساتھ گٹھ جوڑ اور ساز باز جاری رکھنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا عرب حکمران ایسی حالت میں دشمن کی میزبانی اور اس کا استقبال کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ ملت فلسطین اپنی استحکامت جاری رکھے ہوئے ہے۔ چار عرب ممالک متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مغرب نے 2020 میں امریکی دباؤ میں آ کر فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جرائم پر توجہ دیے بغیر صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیے تھے، جس کی اسلامی اور عرب ممالک میں سخت مخالفت کی گئی اور عوام نے سازش کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ دریں اسنا فلسطین کی اسلامی استحکامتی تحریک حماس کے ترجمان فوزی برہم نے صہیونی فوجیوں کے ساتھ استحکامتی جوانوں کی حالیہ جھڑپوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غرب اردن استحکامت کا اسٹریٹجک ذخیرہ اور سرمایہ ہے۔ فوزی برہم نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غرب اردن کے جوانوں کی صفوں میں انقلابی اور جہادی جذبہ جوش مار رہا ہے، کہا کہ غرب اردن کے عوام صہیونیوں کے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ہرگز سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ صہیونی حکومت نے شام کے جنوبی طرطوس میں میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت دہشت گردوں کی مدد کرنے کے لیے شامی فوج کے اڈوں فوجی تنصیبات پر حملہ کرتی رہتی ہے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے مغربی طرابلس میں میڈیٹیرین سی کے اوپر سے کئی میزائل فائر کر کے جنوبی طرطوس کے الحمیدیہ ضلع کے اطراف میں واقع ایک مرغی فارم کو نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس حملے میں دو شامی شہری بھی جاں بحق ہوئے جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ شام کا بحران 2011 میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملے سے شروع ہوا۔ شام استحکامتی محاذ کا ایک اہم رکن ہے جو علاقے میں امریکی صہیونی سعودی اقدامات اور سازشوں کا مقابلہ کرنے میں بنیادی کردار کا حامل ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے. اس دل کا عجب حال ہے یہ جب سے سنا ہے, مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے, کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی صاحبان علم اور صاحبان جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں، یعنی ایک طرف عالم اور دوسری طرف جاہل، دونوں کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے. انسان کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو قیمت ہے، اور انسان کی جو قدر و منزلت ہے وہ علم کی بنا پر ہے، اور علم کا بھی جیسا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے. تو جو علم دین کا حصول ہے، چونکہ یہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے عظیم علم جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام پلس، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے. اس کے ذریعے سے آپ علوم اہل بیت اور علوم اسلام حاصل کرتے ہیں. ناظرین، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک دیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں. ناظرین، آج بھی ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو اس سلسلے کا ہم تک پہنچا ہے وہ سید ہاشم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ہاشم صاحب کا سوال دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کون سا سوال پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں سید ہاشم ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال ہے کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ.
یہ آما کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندھے ہوں گے، آنکھوں اور ظاہری دید اور نگاہ سے مراد نہیں ہے. روایت میں آیا ہے کہ جس شخص پر حج واجب ہو وہ انجام نہ دے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو. فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اندھا معشور ہوگا. من کان اعمی فی ہذہ الدنیا فہو فی الآخرۃ اعمی. روایت میں ہے شر العمی القلب، بدترین جو اندھا پن ہے، نابینائی ہے، وہ دل کی کوری ہے، دل کا اندھیرا ہے. یا دوسری روایت میں ہے اشد العمی من عمی عن فضلنا. اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین نابینائی اور اندھا پن کون سا ہے؟ کہ جو ہم اہل بیت کے فضائل سے نابینا ہو اور ان سے ناآشنا ہو. تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے من کانا آما فی ہذہ الدنیا فہو آما فی الآخرہ، آما آخرت سے مراد وہ عمی بصیرت ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں جس طرح اس دنیا میں انسان مراکز عبادت کو، مساجد کو نظر کرے اور پھر اس میں نہ جائے، عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ اس نے بے توجہ ہی کی ہے، غفلت کی ہے. اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان نابینا ہوگا حقائق سے، اور وہ بہشت اور جہنم کے عذاب اس کے لیے دل کا اندھا ہوگا، نہ آنکھوں کا اندھا.
اور عقائد کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہمیں پہنچا ہے وہ محمد حجت صاحب کا ہے، فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے. سوال بہت ہی اہم ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فردی زندگی پر توحید کے عملی کیا آثار ہو سکتے ہیں. اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
انتہائی اچھا سوال فرمایا آپ نے کہ توحید کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا عملی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک موحد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی عملی زندگی میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اور جو اثرات مترتب ہوتے ہیں ان میں ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کی تربیت الہی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو ایک میں پائی جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں, وہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی میں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں, انفرادی زندگی میں بالخصوص, توحید کو مرحلہ عمل میں پہنچا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ ہر چیز کو اس ذات کی ملکیت سمجھتا ہے. اور دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر میں, اپنے ارادوں میں خود یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے اس طرح سوچا, میں نے اس طرح تدبیر کیا تب ایسے ہوا, بلکہ ہر چیز میں وہ پروردگار کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے. اور تیسری چیز جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو توحید کو اپنی انفرادی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے وہ گویا یوں سوچتا ہے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں, جتنے بھی میرے افعال ہیں, وہ سب کے سب اس لیے انجام پا رہے ہیں چونکہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ اعمال انجام پائیں. یعنی اس کی ساری توجہ ذات الہی کی طرف مبذول ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی, ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عملی میدان میں آ کر توحید کو اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کریں تو اس کے اثرات میں سے اہم اثر یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے.
ناظرین, بہت اہم سوال تھا کہ توحید کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر, خاص طور پر جو ہماری انفرادی اور فردی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب دوسرا سوال اس سلسلے کا, یعنی عقائد کے سلسلے کا ہے, یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے. یہ سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے فینسی اسحاق نے کشمیر سے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے.
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کر سکتی ہوں.
جی ماشاء اللہ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, خداوند متعال آپ کے علم میں اور رزق میں اور ایمان میں برکت ادا کرے. تو دیکھیں, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے, وہ اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھنا اور واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو پورے طریقے سے ترک کرنا ہے. اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پڑھائی کو کما حقہ پڑھنا اور حق ادا کرنا ہے. تیسری ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرے, اپنے والدین کا کہا ہوا مانے, اور اسی طرح اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں اس سے آگاہ ہو جائے. ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے, من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا, اگر کوئی انسان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں, جو واقعات گزر رہے ہیں, جو ظلم مظلوموں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آگاہ ہو, اور اور اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، اس ظلم کے خلاف کام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ امام زمان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے، کتابوں کا مطالعہ کرے، معرفت کو بڑھائے، کم از کم دن میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت کرے جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں ایک دن دعائے ندبہ کی تلاوت کریں، تو اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ بڑھے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ سمجھے گا اور اسے بہترین انداز میں انجام دے سکے گا۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا۔ واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں یا ظہور کی زمینہ سازی کے لیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک ٹیچر ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے افراد، اسی طریقے سے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے، ہم یہیں پر اپنے اس حصے کو روکتے ہیں اور ایک انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہمارے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے سوالات تھے وہ قرآن کے حوالے سے تھے اور عقائد کے حوالے سے تھے، اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ احکام کا حصہ ہے، جو مخصوص ہے حصہ آپ کے ان سوالات کا جو احکام سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہم کچھ سوالات لیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امداد حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، اور اس سوال کو انہوں نے یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب اللہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم امداد صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں امداد حسین بول رہا ہوں۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے، کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ براہ مہربانی اس کا جواب دیں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
جی، یہ دو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا، ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے، مثلا مٹی، زمین، یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اگتی ہیں۔ دو شرط ہے، وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو، تو اس پہ سجدہ صحیح ہے۔ بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ، لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ۔ جو چیز پہننے والی ہیں جیسے کپڑا ہے، فرش ہے، چادر ہے، اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں، وہ ایک خاک کربلا ہے۔ اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے، اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے۔ لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے، خاک کربلا نہیں ہے، کہ دوسری کوئی مٹی ہے، تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا۔ اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں، وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اور لکڑیاں وغیرہ۔
جی ناظرین، یہ احکام کا پہلا سوال تھا، اور دوسرا سوال احکام کا بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے۔ ان کا سوال ہم انہی کے ساتھ تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
السلام علیکم، میں مہدی عباس بول رہا ہوں، میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی دیکھیے، خمس انسان پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب فائدہ حاصل ہو انسان کو، جب بھی فائدہ ہو، ایک تو بالغ اور عاقل ہو، بالغ اور عاقل ہونے کے بعد جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس وقت، وہی اس کی تاریخ ہے، وہی اس کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پہ تجارت اس نے شروع کی یا کہیں ملازمت شروع کی، اس نے جب پہلی تنخواہ ملے گی یا جو تجارت میں جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہی اس کی تنخواہ ہے، وہی اس کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد جو بچت ہے اس پر خمس واجب ہے۔ اب جتنا بھی بچ جائے انسان کے اوپر، اس کو خمس دینا یعنی اس پر واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کو حساب کیسے کریں۔ اگر پہلی مرتبہ انسان خمس نکال رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا بچا ہے اس کا، اس پہ جو ہے وہ جتنا بچا ہے خمس نکالے گا، پانچواں حصہ، چار حصہ اس کا ہے، پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس کا ہے۔ لیکن اگر انسان نے کئی سال تک خمس نہیں نکالا ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خریدی ہیں اس نے ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب تھا، ان چیزوں کو بھی حساب کیا جائے گا اور اس پر بھی خمس واجب ہے۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ نکال رہا ہے اور اس کے پہلے یعنی پہلی مرتبہ اس پر واجب ہوا ہے تو ایسی صورت میں جو چیزیں خریدی ہیں اس نے جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں اس پہ خمس واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے گاڑی خریدی ہے, گاڑی اگر ضروریات زندگی میں سے ہے اور وہ اس کے روزمرہ جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس میں خمس واجب نہیں ہے. یا اسی طرح جو عورتوں کے زیورات خریدتے ہیں اگر واقعاً اس کے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس پر خمس واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہی زیور یا وہی گاڑی اس نے ایسے پیسے سے خریدی ہے بعد میں جس پر خمس واجب تھا تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا, چونکہ اس نے ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ یعنی جب اس پر واجب ہوا تو اس وقت نہیں نکال رہا ہے, بعد میں کئی سال کے بعد خمس نکالنا چاہتا ہے تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کر کے ان سے حساب و کتاب کر کے خمس ادا کیا جائے.
جی ناظرین, یہ سوال آپ نے دیکھا خمس کے حوالے سے نہایت ہی اہم تھا یہ بھی. اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جس کو بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نقل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور بعد میں اس ڈگری کی بنا پر اس کو نوکری مل جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے اور کیا اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان امتحانات میں نقل کر رہا ہے, اس کی بنا پر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر اس کو نوکری ملتی ہے, تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے یہ نوکری کرنا جائز ہے اور سیلری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے, دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ امتحان میں انسان نقل کر رہا ہے یعنی چوری, اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شرعی اعتبار سے امتحان میں نقل کرنا یا نقل کرانا دونوں جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. ایسے کام سے گریز و اجتناب کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی نے نقل کر کے امتحان دیا اور امتحان میں پاس ہوا, اس نے ڈگری حاصل کی اور اسی ڈگری کی وجہ سے اس کو کہیں نوکری ملی, آیا وہ جو نوکری اس کو ملی ہے اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, جو نوکری اس کو ملی ہے اور جو سیلری اس کو دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اس نے جو اس کو یہ کام لینا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور مالک کو بھی جو مطلوب ہے, جو اس کو چاہیے, وہ یہ کام مکمل طریقے سے کر رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنے میں, اور وہ بھی راضی ہے کہ واقعی اس کا کام ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے, جو پیسہ مل رہا ہے, یہ کام کے مقابل میں ہے, کام کے بدلے میں ہے, لہٰذا یہ سیلری اس کے لیے حلال ہے, حرام نہیں ہے, اگرچہ اس نے امتحان میں نقل کیا ہے اور نقل کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہے اس نے, لیکن ڈگری کے مقابل میں, ڈگری کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو, کام کرنے کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے اور کام وہ کر رہا ہے اور اس کو بھی وہی چاہیے, لہٰذا سیلری کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے. شرعی اعتبار سے وہ حلال ہے, وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, مشکل نہیں کوئی.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا سروکار ہے, ڈائریکٹ ہمارے جوانوں کا جس سے تعلق ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقل سے بچنا چاہیے چونکہ وہ چوری ہے, ایک گناہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے مراحل جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی. اس کے بعد ہمیں ایک سوال بھیجا ہے جناب وسیع حیدر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسکائپ کا سوال انہی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وسیع حیدر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. سجدہ جگہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے, میں اس سلسلے میں عرض کروں, اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے, تو ایسے سجدگاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدگاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدگاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدگاہ بنی ہوئی ہے. لہذا اگر سجدگاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے, چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو, تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے, جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدگاہ پر, وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے. اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے تو اس صورت میں ایسے سجدہ گاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا آپ نے دیکھا، اور الحمدللہ احکام کے حصے کے جو سوالات تھے ہمارے بہت ہی مفید تھے، اور یہ سوالات یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں. آپ اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اخلاق کے سوالات اور تربیت کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں. اور جو آج اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال ہے اخلاق کے ذریعے سے، وہ ہمیں بھیجا ہے سید یاسر رضا صاحب نے اٹلی سے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بغیر کسی استاد یا رہنما کے اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یعنی تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں اور جو یعنی اخلاقی تربیت کے مراحل ہیں، کیا ان کو بغیر کسی استاد کے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
تربیت نفس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا. بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کیسے اپنی تربیت کر سکتا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کسی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی انسان ایک علمی رسالہ لکھتا ہے تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، تو بغیر استاد کے کیسے ممکن ہوگا؟ یا بقول بعض اساتذہ کے کہ انسان اپنے گھوڑوں کے پیر میں جب نالبندی کروانا چاہتا ہے تو اس نالبندی کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ فن کا جو ماہر ہے وہ نالبندی کرے. تو جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہو؟
رباب زہرا نے سوال انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پردہ شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں.
بہت صحیح آپ کا سوال کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور حجاب کی حیثیت کیا ہے. تو عرض کرتی چلوں کہ حجاب کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو شرعی حیثیت، اگر اس کی آپ جاننا چاہیں تو جیسے نماز کی جو حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے، وہی حجاب کی حیثیت ہے. جیسے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، ایسے ہی پردہ واجب ہے. اس کے واجب ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کم واجب ہے وہ زیادہ واجب ہے، یا روزہ زیادہ واجب ہے حجاب کم واجب ہے. بالکل وہی شرعی اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی نماز کی، روزے کی، یا جتنے دوسرے واجبی امور کی. اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام نے اس میں بھی کوئی فرق قائل نہیں ہوا اسلام کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے اتنی مقدار واجب ہے اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے اتنی. جیسے کہ نماز ایک اسٹوڈنٹ دو رکعت اگر اس کو پڑھنی ہے، جتنا سب پڑھتے ہیں اتنی اس کو پڑھنی ہے، روزہ پورے دن رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے. حجاب اب جتنا باقی والے کر رہے ہیں، جتنا باقی خواتین کے لیے واجب ہے، اتنا ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کرنا ہی ہے. البتہ یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے حجاب کی، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا یہ جاننا چاہتے ہیں، تو یہ کہ ہم چہرے کی یعنی عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپائے، صرف چہرے کا جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائیوں تک. یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ میک اپ سے خالی ہو، زیب و زینت سے خالی ہو، ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہ لگی ہو، یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے نامحرم متوجہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے ہم چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اگر یعنی حجاب کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں اصلا تصور یہی نہیں کہ حجاب صرف چادر ہی سے ہو سکتا ہے، اگرچہ حجاب کی بہترین نوعیت جو ہے وہ چادر سے ہے، یعنی بہترین حجاب چادر کے ذریعے سے. لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم چادر نہیں پہن سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم چادر پہنیں گے تو نامحرم اور بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے، تو ہم ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا بدن چھپا رہے اور ہمارے اعضاء و جوارح ظاہر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ حجاب اور حیا ہو چپو حیا, کبھی کبھی حجاب میں رہ کر بھی انسان بے پردہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی پوری چادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے حجاب نہیں کر رکھا ہے, پردے میں نہیں ہے. وہ خاتون کے لیے ایک حجاب کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار سے لگے کہ واقعاً یہ خاتون ایک مہذبہ خاتون ہے.
اس کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ وہ مہذبہ ہے, اور ظاہر ہے حیا ایک بہت اہم چیز ہے. اور بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہماری مہمان نے مختصر سے وقت میں, لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.